بڑا خوش دل دیمان زمانہ بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرام عزاداری کے دن آگے سال بھر جس چیز کا انتظار ہمیں ان کو رہتا ہے وہ آج کے دن شروع ہو گئی عزاداری کا سلسلہ. اسی حوالے سے مرثیے کے چند ہم پیش کر رہا ہوں. فاتحہ. اے اہل عذاب پھر علم غم کے دن آئے, اہل عذاب پھر علم غم کے دن آئے, پھر تازیہ ہو شیونوں ماتم کے دن آئے, پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے, پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے, پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے, پھر جن و بشر محبوب ہوئے آہو بکا میں, پھر فاطمہ بیتاب ہیں پیاسوں کی عزا میں, پھر فاطمہ بیتاب ہیں پیاسوں کی عزا میں, اس غم سے گھر آباد ہوئے اہل عزا کے, ہر سمت پہ جلوے ہیں شہر ہر دو سرا کے, ہر سمت پہ جلوے ہیں شہر ہر دو سرا کے, قربان عطا پسرے شیر خدا کے, روزے سے چلے آتے ہیں گھر پہ غربا کے, روزے سے چلے آتے ہیں گھر پہ غربا کے, اشکوں سے نہ کیوں تر ہو گریبان ہمارا, زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا, زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا, ارے ہوگا نہ ہوا یوں کسی دلگیر کا ماتم, مقبر کا کبھی غم کبھی بے شیر کا ماتم, قاسم کا لہوں بازوئے شبیر کا ماتم, گئے قما کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم, گئے قما کا ماتم کہیں زنجیر کا ماتم, مصروف عزا قلب بھی ہے روح بھی جا بھی, روتے ہیں اسے رو نہ سکی جس کو بہن بھی, روتے ہیں اسے رو نہ سکی جس کو بہن بھی, مجرا ہو اسے جس کو لینوں نے ستایا, وہ جس نے دمِ ذبح بھی پانی نہیں پایا, وہ جس کی جبیں پر نہ مصائب میں بلایا, وہ جس نے جوان لال کے لاشے کو اٹھایا, وہ جس نے جوان لال کے لاشے کو اٹھایا, وہ شیر بطول ذرا سے جو پلا تھا, اور سجدے میں تہے تیغ خدا جس کا گلا تھا, سجدے میں تہے تیغ خدا جس کا گلا تھا, वो जिसकी बहन देख के डेवड़ी से ये मंजर खेमे से निकल आई थी एक बार तड़प कर चिल्लाती थी सर पीट के वो बेकसो मुजतर जल्द आओ कहाँ हो मेरे कासिम मेरे अकबर जल्द आओ कहाँ हो मेरे कासिम मेरे अकबर अब्बास मेरे माँ की कमाई को बचा लो ऐ मोहम्मद मेरे भाई को बचा लो अब्बास मेरी माँ की कमाई को बचा लो ऐ मोहम्मद मेरे भाई को बचा लो अहले अजाब फिर अलमो गम के दिन आए।
सबील मुवद्दत कुरान और अहले बैत से अकीदत कामयाबी की जमानत।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا عزیزان گرامی میں نے اپنی گزشتہ مجلسوں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے کربلا تک کا جو سفر اختیار کیا اور میدان کربلا میں جو بے نظیر عظیم الشان قربانیاں پیش کیں امام کا اس تحریک کربلا سے مقصد البتہ ایک مقصد امت کو درپیش خطرات سے آشنا کرنا تھا مدینے سے کربلا تک کے سفر کے دوران امام نے امت کو خطرات سے آگاہ کرنے کی پوری کوشش کی اور اس راہ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی بھی دے دی اور یہی خطرات المیہ کربلا کے وجود میں آنے کا سبب بھی بنے. اگر امت نے امام حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان خطرات کا مقابلہ کیا ہوتا اور خود کو ان سے محفوظ کر لیا ہوتا تو کربلا کی یہ خونچکا داستان وجود میں نہ آتی. گزشتہ دو مجلسوں میں میں نے دو خطروں پر روشنی ڈالی تھی جن کی طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے. ایک خطرہ سماج میں بدعتوں کا رواج اور دوسرا خطرہ عملی زندگی میں دین سے بے رغبتی یا رغبت میں کمی ہے. ہم ہوشیار رہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وارننگ کو سنجیدگی سے اس پر غور کریں تاکہ ہم خود ان خطرات کا شکار نہ ہو سکیں. تیسرا خطرہ جس کی طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے, میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسین کی تحریک کوئی علاقائی اور وقتی و عارضی نہیں تھی. امام حسین کا خطاب صرف اپنے زمانے والوں سے, اپنے خطے والوں سے نہیں تھا, بلکہ آپ کی تحریک آفاقی اور ابدی تحریک تھی. ہم سے بھی خطاب ہے, قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے خطاب ہے. امام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ وہ حق کو باطل کو پہچانے. بہت بڑا ہے خطرہ حق کو باطل کو نہ پہچاننا, یا حق کو باطل کو پہچاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا, حق کا ساتھ نہ دینا. یہ وہ خطرہ ہے جو ہماری دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت بھی برباد کر دے گا. حق کو پہچان کر, باطل کو پہچان کر, حق کا ساتھ نہ دینا اور باطل کی روک تھام نہ کرنا, یہ عظیم خطرہ ہے. سن 60 کے یہی حالات تھے. لوگ کچھ وہ تھے جو حق کو پہچانتے نہیں تھے, کچھ وہ تھے جو حق کو پہچانتے تو تھے مگر حق پر عمل نہیں کرتے تھے, حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کربلا کے دوران ایک مقام پر اس حقیقت سے ان لفظوں کے ذریعے سے پردہ اٹھایا کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے, حق کا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے اور باطل کی روک تھام نہیں کی جاتی ہے, باطل سے روکا نہیں جاتا ہے, باطل پر چلنے والوں کو کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا, جب ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جائیں, لوگ اتنا گر جائیں, اتنا پستی کی طرف چلے جائیں کہ حق پر عمل نہ کریں, باطل والوں کو روکے نہیں, تو ایسے موقع پر انسان مومن البتہ اگر موت کی تمنا کرے تو برحق ہے, کیونکہ ایسے حالات میں جینا انسان کے لیے باعث ننگ و عار ہے. حق پر عمل کرنے کے لیے اقدام کریں, باطل کو روکنے کی کوشش کریں, چاہے اس راہ میں موت کو گلے ہی کیوں نہ لگانا پڑے. ایسے حالات میں انسان زندہ رہ کر کے بھی کیا کرے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں حق پر عمل کرنے کی کتنی اہمیت ہے, اس کا اندازہ اس جملے سے ہو جاتا ہے جو امام علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے رخصت آخر کے وقت فرمایا تھا. جس وقت سید الشہداء رخصت آخر کے لیے اپنے بیٹے امام سجاد کے پاس تشریف لائے ہیں, امام نے آپ کو سینے سے لگا کر کچھ گفتگو آپ سے فرمائی ہے, حضرت زہرا کی دعا پڑھی ہے, اور آخری وقت میں جب رخصت ہو رہے تھے آخری جملہ جو امام نے امام سجاد سے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا قل الحق وَإِنْ كَانَ مُرَّا، میرے لال دیکھو ہمیشہ حق پر چلنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ حق کہو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، چاہے وہ حق تلخ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق کڑوا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمیشہ حق انسان کے لیے شیریں تو نہیں نہ ہوتا، کبھی کبھی حق بہت تلخ ہو جاتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، حق چاہے شیریں ہو چاہے حق کڑوا ہو، حق حق ہے، ہماری ذمہ داری ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. ہم جب سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سماج میں حق کے تعلق سے چار قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، چار حصوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو حق کو پہچانتے ہی نہیں، حق کی معرفت ہی اسے نہیں معلوم، امام حسین حق پر ہے یا یزید حق پر ہے، جانتے ہی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہے. لیکن تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو حق کو پہچانتے تو ہیں، حق کو جانتے تو ہیں، لیکن حق ایک طبقہ وہ ہے جو حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتا. دوسرا وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے، حق کے خلاف اقدامات کرتا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو حق کو پہچانتا تو ہے مگر خاموشی اختیار کیے ہوئے، سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ حق کا ساتھ دیتا ہے نہ حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دیتا ہے. چار قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کو پہچانتے بھی ہیں اور اسے مانتے بھی ہیں، قبول بھی ہے کہ ہاں یہ حق پر ہے، انہیں جانتے بھی ہیں کہ امام حسین حق پر ہیں اور زبان سے کہتے بھی ہیں، اعتراف بھی ہے کہ ہاں امام حسین حق پر ہیں، نہ یزید کو باطل سمجھتے، نہ یزید کو حق سمجھتے ہیں، نہ یزید کو حق مانتے ہیں، یزید کو باطل سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق کو جانتے اور مانتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہیں دیتے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حق کو جانتے اور پہچانتے تو ہیں مگر حق کو تسلیم نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ امام حسین حق پر ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں، امام حسین حق پر نہیں ہے، ان کے اپنے کچھ مفادات ہیں جن کی بنا کے اوپر وہ حق کا اعتراف نہیں کرتے. ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، اس کی راہ میں قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے. قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں، قرآن مجید یہودیوں کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہودیوں کو حضرت کی حقانیت کا پورا پورا یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ حضرت حق پر ہیں، جانتے تھے کہ وہ آخری نبی جس کا تذکرہ توریت میں ہے وہ یہی ہیں، مگر ماننے کو تیار نہیں تھے، کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھے، مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے. چنانچہ قرآن مجید سورہ انعام آیت 20 میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ افراد جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جو صاحبان کتاب ہیں، جنہیں ہم نے توریت و انجیل دیا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی، البتہ یہ آیت زیادہ تر یہودیوں کے سلسلے میں ہے، یہ یہودی اپنی کتابوں میں موجود علامتوں کے ذریعے سے، جو علامتیں آخری نبی کے لیے بیان کی گئی تھیں، ان علامتوں کی روشنی میں وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ آخری نبی یہی ہے. اس طرح سے حضرت کو پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہے، 10,000 کے مجمع میں بھی اگر کسی کا بچہ بیٹھا ہو تو اسے پہچان لیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ غلطی سے بھولے سے کسی اور کے بچے کو اپنے گھر اٹھا لے جائے. لیکن فہم لا یؤمنون، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پہچانتے تھے مگر ایمان نہیں لاتے. یا سورہ نمل آیت 13 اور 14 میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرتن قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو روشنی عطا کرتی ہیں، جو راستہ دکھاتی ہیں، جو حق کو نمایاں کرتی ہیں، جب وہ نشانیاں ان کے پاس آئیں تو قبول کرنے کے بجائے کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو آشکار کھلا ہوا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وہ ان نشانیوں کا انکار کرنے لگے حالانکہ ان کا دل گواہی دیتا تھا, ان کے دل کو یقین تھا کہ یہ سچے ہیں, یہ سحر نہیں ہے, یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی نشانیاں ہیں. دل یقین رکھتا تھا اس کے باوجود انکار کر دیتے ظلمن و علوا. کیوں انکار کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ظلم و ستم کے خوگر ہو چکے تھے, وہ اپنی موچ اونچی رکھنا چاہتے تھے, اپنی بات اونچی رکھنا چاہیے. کیسے ہو سکتا تھا؟ کل ہم نے انکار کیا, آج مان کیسے لیں گے؟ کل سمجھ میں نہیں آیا تھا, آج سمجھ گئے ہیں. لیکن ان کا غرور, ان کا تکبر, ان کا گھمنڈ انہیں حق سمجھنے کے بعد بھی حق کو ماننے نہیں دیتا تھا. قرآن مجید میں سورہ قمر کے لیے شروع کی آیتیں ہیں, اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ فَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. رسول خدا کی خدمت میں کفار مکہ آئے کہ ہم آپ کو اس وقت نبی تسلیم کر لیں گے جب آپ یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں. پیغمبر نے اذن خدا سے چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. اصولاً معجزے کا تقاضا کیا تھا, معجزہ دکھا دیا پیغمبر نے, قبول کر لینا چاہیے تھا, خود کی پیشکش تھی. کہنے لگے نہیں ابھی نہیں, ہو سکتا ہے آپ نے چشم بندی کر دی ہو. کل ایک قافلہ آنے والا ہے مکے میں, وہ قافلہ اگر آئے گا اور وہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, کیونکہ اگر چاند واقع دو ٹکڑے ہوا ہے, اگر یہ چشم بندی نہیں ہے, تو جہاں جہاں لوگ دنیا میں چاند کو دیکھ رہے ہیں سب کو چاند دو حصوں میں بٹا ہوا نظر آئے گا. قافلہ دوسرے دن جب داخل ہوا, کفار قریش نے بڑھ کے ان سے پوچھا کہ بھائی کل رات آپ لوگوں نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا تھا؟ سب نے کہا اور تو کوئی خاص بات نہیں تھی, ہاں یہ ضرور دیکھا تھا کہ چاند اچانک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ پھر مل گیا, جڑ گیا. اب تو چشم بندی کا امکان بھی نہیں رہ گیا, اب تو سحر و جادو کا بھی گمان نہیں رہ گیا, اب تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے تھا. لیکن پھر وہی پرانی بات, پھر وہی پرانا راگ الاپنے لگے کہ ہاں ہاں سحر المستبد, نہیں نہیں یہ تو وہی جادو ہے. یعرضو, قرآن کہتا ہے ان کی عادت ہی یہی ہے, اِن یَرَوْا آیَةً, جب بھی یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں, ماننے کے بجائے یہ منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. یہ ان کی عادت بن چکی ہے, یہ جھٹلاتے ہیں. کذبوا, کیوں جھٹلاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اتبعوا اہواءہم, چونکہ یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, عقل کی آواز پہ لبیک نہیں کہنا چاہتے, یہ خواہشات نفس کی آواز پہ لبیک کہنا چاہتے. ان کے ذاتی اغراض و مقاصد, ان کے مفادات ہیں جو انہیں حق کو قبول نہیں کرنے دیتے. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کو پہچانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن اس کا ساتھ نہیں دیتے, البتہ مخالفت بھی نہیں کرتے, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, سکوت اختیار کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگ وہ بھی تھے جو حق کو اچھی طرح پہچانتے تھے, وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں, یزید باطل پر ہے, لیکن وہ نہ امام حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے اور نہ یزید کا ساتھ دینا چاہتے تھے. عبیداللہ ابن حر جوفی اسی کی ایک مثال ہے, اگر کوفہ چھوڑ کے چلے گئے تھے صحرا میں, کہ نہ حسین کا ساتھ دیں گے نہ یزید کا ساتھ دیں گے, جبکہ جانتے تھے, مانتے تھے, اعتراف تھا کہ امام حسین حق پر ہیں. امام حسین کو ڈونیشن اور چندہ دینے کو تیار تھا وہ. جب امام اس کے پاس گئے تھے تو امام سے کہا کہ یہ میری تلوار لے لیجیے, یہ میرا گھوڑا لے لیجیے, یہ پیسے لے لیجیے. امام نے کہا میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں, میں حق کا ساتھ مانگنے آیا ہوں, مجھے تمہاری ضرورت ہے, تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. تو حق کو پہچانتے تھے, تسلیم بھی تھا, مانتے بھی تھے, لیکن حق کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھے. البتہ یزید کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے, باطل کا ساتھ بھی نہیں دینا, آج کی زبان میں نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. یہ بہرحال یہ بھی گروہ ہے, اور ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی, اس زمانے میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. चौथा गुरु उन लोगों का था, कुछ लोग वो थे जो हक से नाशना थे, उन्हें नहीं मालूम था कि हक क्या है, वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि यजीद हक पर है और इमाम हुसैन बातिल पर है। इमाम हुसैन के मुकाबले में करबला में आए थे, जन्नत के लालच में आए थे, सरदार जवानाने जन्नत का सर काटना चाहते थे जन्नत में जाने के लिए, क्योंकि उस जमाने में खुसूसन कूफे का निजाम जो था वो कबायली निजाम था, कबीलों का सरदार होता था, सब कबीले के सारे अफराद सरदार के पाबंद होते थे, वो खुदा को नहीं पहचानते थे, सरदार को पहचानते थे। सरदार ने अगर कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे कबीले ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सरदार मुर्तद हो गया, सारा कबीला मुर्तद हो गया। इब्ने ज़ियाद ने सरदारों को थैलियां दे करके खरीद लिया, सरदारों ने अपनी कौम से कह दिया कि इमाम हुसैन जो है अलयाज़ु बिल्लाह खारिजी हैं, खलीफे वक्त के खिलाफ खुरूज किया है, उनसे जिहाद बाइसे अजर व सवाब है, अगर मारे गए शहीद कहलाओगे जन्नत में तुम्हें जगह मिलेगी। वही हाल है जो आज ये दाइश और नहीं मालूम तालिबान और अलकायदा के जो गुर्गे होते हैं, ठीक है उनके कायदीन उनके लीडरान आलमी साम्राज्य के आलेकार होंगे, लेकिन इनमें से जो इनके कारकुन हैं वो ज्यादातर अपने इस तरीकेकार को हक समझते हैं और अपने को जन्नत का हकदार जन्नत का मुस्तहक समझ करके लिए इकदाम करते हैं। अजीजों हकशनासी बहुत अहम है, हक की मारफत के बगैर उसे कबूल कैसे किया जा सकता है? अगर हमें हक की मारफत नहीं है तो हम गफलत में हक के बजाय बातिल की पैरवी करने लगे। यूं तो इस दुनिया में देखिए हर शख्स अपनी फिक्र अपने मजहब अपने अमल अपने तौर तरीके को हक समझता है, शायद ही कुछ ऐसे अफराद आपको मिलेंगे जो अपने को बातिल समझते हुए भी उस पर अमल करते हों। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इसी हकीकत की तरफ इन लफ्जों में इशारा फरमाते हैं कि सलास व खिसाल यकूल कुल इंसान अन्नहु अला सवाब, तीन खसूसियतें ऐसी हैं तीन चीजें ऐसी हैं कि हर इंसान कहता है कि हम हक पर हैं। मिनहा दीनहु अल्लज़ी यअतक़िदुहु, इन तीन चीजों में से एक उसका दीन है जिस दीन का भी वो मानने वाला है। मुसलमान है तो कहता है इस्लाम बरहक है, हिंदू है तो कहता है हिंदुइज्म बरहक है, ईसाई है तो ईसाइयत को हक समझता है, यहूदी है तो यहूदियत को हक समझता है। जो अकीदा उसका है जिस दीन पर वो अकीदा रखता है, हर इंसान अपने दीन को बरहक समझता है। वह हवाहुल्लदी युस्ताला अलैह, और जो मौकिफ उसने मुख्तलिफ समाजी सियासी मसाइल में इख्तियार किया है वो अपने उसको हक समझता है। जो ट्रम्प को वोट देता है वो ट्रम्प को हक पर समझता है, जो बाइडेन को वोट देगा वो उन्हें हक पर समझता है। वह तदबीरहु फी उमूरे, और अपने मसाइल में जो उसने मंसूबे बनाए हैं जो लाहे अमल तैयार किया है अपने आइडियाज को अपने मंसूबे को अपने लाहे अमल को वो हक समझता है। हर इंसान अपने दीन और मजहब को हक समझता है। अर्ज किया कि वो बम्बार दाइशी जो खुदकुश हमले करते हैं वो भी अपने को हक पर समझते हैं। हम क्या करें, हम इतने सारे अधियान के दरमियान इतने सारे अफकार के दरमियान हम चाह रहे हैं हक का साथ देना, तो हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम हक को पहचान तो लें, हक की शनाख्त हक की मारफत इंसानी जिंदगी का अहम तरीन मौजू है। खुदा है या नहीं, कुछ कहते हैं कुछ कहते नहीं, इसमें हक क्या है, कौन सा दीन बरहक है, आखिरी नबी कौन है, हक क्या है, इमामत का अकीदा हक है या बातिल, तो ये सारी चीजें वो है जिनका जानना जिनका पहचानना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है सिर्फ हक को पहचानने हक को पहचानना पहचानने के लिए नहीं, हक को पहचानना है हक पर अमल कर, असल हक पर अमल है, अहमियत हक पर अमल करने की है, लेकिन अमल उसी वक्त होगा जब हम हक को पहचानते हों। हक शनासी के बगैर हक पर अमल करना मुमकिन नहीं है। पहला सवाल यहां पैदा होता है कि हक है क्या, क्या मतलब, क्या माना है हक का, फला चीज हक है यानी क्या मतलब, حق کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہو وہ حق ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں ایک گلاس ہے, گلاس میں پانی ہے. اگر میں کہوں کہ اس کے اندر دودھ ہے تو میرا یہ کہنا حق ہے یا باطل؟ نہیں, باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطابق حق نہیں ہے. گلاس میں پانی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں دودھ ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں گلاس میں پانی ہے ہمارا یہ قول برحق ہے, سچ ہے. یہ جس کرسی پر ہم بیٹھے ہوئے, فرض کیجئے وہ کرسی لکڑی سے بنی ہوئی ہے, اگر میں کہوں کہ یہ کرسی لکڑی سے بنی ہوئی ہے تو یہ حق ہے, لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ کرسی لوہے کی بنی ہے تو یہ باطل ہے. تو حق ہر وہ چیز, ہر وہ بات حق ہے جو مطابق واقع ہو. اس وقت لاس اینجلس میں رات ہے, ہمارے یہاں دہلی میں دن ہے. اگر میں کہوں دہلی میں دن ہے, لاس اینجلس میں رات ہے, تو میرا یہ کہنا حق ہے. لیکن اگر میں برعکس کہہ دوں, کہوں کہ یہ جو ہے لاس اینجلس میں دن ہے اور دہلی میں رات ہے, یہ باطل ہو جائے. اب یہ پہچانے کیسے, یہ مطابق واقع ہے یا مطابق واقع نہیں ہے؟ اسے پہچاننے کے چند ذرائع ہیں, چند راستے ہیں. ان میں سے ایک حس ہے. ایک راستہ حس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں. اپنی آنکھوں سے ہم نے کسی چیز کو دیکھ لیا, گلاس میں پانی ہے کہ دودھ, اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ پانی ہے کہ دودھ, وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے, مطابق واقع کیا ہے. کسی نے کہا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے, گھر سے باہر نکلے, اپنی آنکھوں سے دیکھا, سورج اگر نکلا ہوا ہے تو یہ حق ہے. سورج نہیں نکلا, سورج نہیں نظر آ رہا ہے, نہیں دکھ رہا ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, تاریکی ہے, ظاہر سے باتیں کہہ دیں گے کہ اس وقت یہ کہنا باطل ہے. بہت سارے لوگ انبیاء پر ایمان لاتے تھے ان کے معجزوں کو دیکھ کر کے, اپنے آنکھوں سے معجزے کو دیکھا. جس طریقے سے فرعون کی دربار میں آئے ہوئے جادوگر جناب موسیٰ پر کس طرح سے ایمان لائے تھے, وہ تو جناب موسیٰ سے مقابلے کے لیے آئے تھے. فرعون انہیں لایا تھا یہ کہہ کر کے کہ موسیٰ بھی جادوگر ہیں, تم بھی جادوگر ہو, موسیٰ کے جادو کا تم توڑ پیش کرو. وہ جناب موسیٰ کا جادو, جناب موسیٰ کے جادو کا توڑ پیش کرنے کے لیے آئے تھے. جادوگروں نے سنا تھا کہ جناب موسیٰ کے پاس ایک عصا ہے جو اجدہا بنتا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ سارا کمال جناب موسیٰ کا اسی عصا کی بنا پر ہے. اگر یہ عصا ان سے چھین لیا جائے, اگر عصا ان سے الگ کر دیا جائے, تو جناب موسیٰ کی طاقت ختم ہو جائے گی. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ طاقت عصا میں نہیں تھی, طاقت خدائے موسیٰ میں تھی. عصا کو چھین سکتے ہو, خدا کو تو نہیں چھین سکتے. بہرحال انہوں نے اپنی تجویز, اپنی یہ پلاننگ فرعون کے سامنے رکھی, فرعون نے بھی اسے قبول کر لیا. دو تین آدمی چنے گئے کہ وہ جا کر کے جناب موسیٰ کا عصا چرا لے. ظاہر سی بات ہے جناب موسیٰ کوئی محافظوں کے جھرمٹ میں تو تھے نہیں, محل میں تو رہ نہیں رہے تھے, باہر کھلی ہوئی فضا میں سو رہے تھے, نہ کوئی محافظ نہ کوئی باڈی گارڈ. جب وہ لوگ آئے ہیں عصا چرانے کے لیے, دیکھا موسیٰ سو رہے ہیں, عصا سرہانے رکھا ہے, چپکے سے آگے بڑھے کہ عصا کو اٹھا لے. آگے بڑھے ہی تھے کہ وہ عصا سانپ بن کر کے رینگنے لگا. ابھی گھبرا گئے. اگر موسیٰ جادوگر ہوتے تو جادوگر جب جاگ رہا ہو, جب وہ جادو کرے گا تبھی تو جادو وجود میں آئے گا. موسیٰ تو سو رہے ہیں, اس کے باوجود ان کے وہاں پہنچتے عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا. اب انہیں یقین ہوا کہ یہ عمل, یہ فعل موسیٰ کا فعل نہیں ہے کہ موسیٰ کوئی جادوگر ہوں, بلکہ عصا کا اجدہے میں تبدیل ہونا, سانپ بن جانا موسیٰ کا فعل نہیں ہے, خدائے موسیٰ کا فعل ہے. موسیٰ سو رہے ہیں, موسیٰ کا خدا تو نہیں سو رہا ہے, موسیٰ کا خدا تو جاگ رہا ہے. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم, وہ اللہ تو وہ اللہ ہے, خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگتا ہے. یہ منظر دیکھ کر کے ڈر کر کے بھاگے اور جا کر کے اپنے استاد, اپنے گروپ لیڈر سے انہوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ موسیٰ سو رہے تھے مگر عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا. انہیں یہ منظر دیکھ کر حیرت ہوئی اور جناب موسیٰ کی حقانیت کا یقین ہو گیا. کس طرح سے حق کو پہچانا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے. کس کے ذریعے انہوں نے حق کو پہنچایا؟ पहचाना। जब जनाब मूसा का दूसरे दिन उनका सामना हुआ तो फौरन उन्होंने अपने ईमान का इजहार कर दिया। अगरचे फिरौन धमकियां देने लगा, लअक़त्तियन्ना अयदियकुम वअर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे, एक तरफ का हाथ एक तरफ का पैर काट देंगे, लअसल्लिबन्नकुम अजमईन, तुम सब लोगों को हम फांसी पे चढ़ा देंगे। लेकिन इंसान जब हक को पहचान लेता है, जब हक दिल की गहराइयों में उतर जाता है, जब ख्वाहिशात नफ्स और हवाए नफ्स उस पर सवार नहीं होती हैं, फिर उसे किसी चीज का डर नहीं रह जाता है, वो हर खतरे का मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। चुनांचे जादूगरों ने कहा, ला ज़ैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, फिरौन अब तेरी कोई धमकी मुझ पर असर नहीं कर सकती है, अब हमें किसी चीज का खौफ नहीं है, न हम टॉर्चर से डरते हैं, न हम तशद्दुद से डरते हैं, न हम मरने से डरते हैं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, क्योंकि हम अपने परवरदिगार की तरफ पलट चुके हैं, हम अपने परवरदिगार की पनाह में आ चुके हैं। तो हक का हक को पहचानने का एक रास्ता हिस है, आंखों से देखना है, दूसरा रास्ता फितरत है। अल्लाह ने हमें जो फितरत अता की है, फितरत में यह ताकत है कि अगर फितरत खालिस है तो फितरत में अल्लाह ने हक को पहचानने की सलाहियत रखी है। आप अपनी फितरत से पूछें, खालिस फितरत अलबतार किया, उस पर किसी चीज का दबाव ना हो, फितरत से पूछें क्या ये अजीम कायनात खुद ब खुद बन गई, इसे किसी इंसान ने बनाया है या इसे किसी पत्थर ने बनाया है जिसकी बुत परस्त इबादत करते हैं पत्थरों की, क्या पत्थर में इतनी ताकत है जो कायनात को पैदा कर सकता है, क्या किसी इंसान में ये ताकत है। जब हम किसी पानी के जहाज में सवार होते हैं, शिप में रहते हैं, किश्ती हमारी अब डूबने लगती है तूफान में, तो हमारे अंदर से मदद की जो आवाज उठती है वो मदद हम किससे मांगते हैं, हमारा दिल किससे मदद की तरफ मायल होता है, किसी पत्थर की तरफ, किसी पेड़ पौधे की तरफ, जिस हस्ती की तरफ हमारा दिल मुतवज्जे होता है वही हस्ती खुदा है, वही हस्ती अल्लाह है, वही हस्ती लायक इबादत और महबूद है। फितरत अल्लाह लती फतरत नास अलैहा, वो फितरत जिस पर अल्लाह ने सबको पैदा किया है। तो एक रास्ता हक को पहचानने के लिए फितरत है, तीसरा रास्ता हक को पहचानने के लिए अक्ल है। आज करूंगा खालिस अक्ल, वो अक्ल जिस पर हवाए नफ्स का गलबा ना हो, अक्ल महज। हमारे सामने जब कोई घड़ी आती है, जब कोई कैमरा आता है, कोई कार आती है, तो हम किसी घड़ी या कैमरे या कार के ताल्लुक से ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये खुद ब खुद बन गई है। तो इतनी अजीम कायनात के सिलसिले में कैसे कबूल कर सकते हैं कि खुद ब खुद बन गई। अगर हम कोई मुअस्सिसा, कोई इदारा, इंस्टीट्यूट, कोई कारखाना लगाते हैं, तो हम उसे लावारिस छोड़कर नहीं चले जाते कि जिसका जी चाहे इसे चलाए या लोग जिसे चाहें इसका सरबरा और सीईओ बना लें। नहीं, हम हरगिज ऐसा नहीं करते, बल्कि जब हम कहीं जाने लगते हैं या हमारी मौत का हंगाम आ जाता है तो हम अपने बात का इंतजाम करके जाते हैं। तो क्या यह मुमकिन है, क्या पैगंबर के सिलसिले में हम ये तस्लीम कर सकते हैं कि हुजूर ने अपने बाद किसी को अपने जानशीन के तौर पर मुतारफ नहीं कराया हो और किसी को अपना जानशीन मुकर्रर किए बगैर ही इस दुनिया से चले गए हो। ये वो हकायक हैं जिनको समझने के लिए अक्ल काफी है। चौथा जरिया उन अशखास पर भरोसा और एतमाद है, वो अफराद जिनकी सच्चाई को, जिनकी सदाकत को, जिनकी हक्कानियत को हमने अक्ल के जरिए से समझ लिया है। अब अगर वो कोई बात कहते हैं तो हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि वो हक कह रहे, क्योंकि हमें उनकी सदाकत पर भरोसा है, हमें उनकी दयानत पर एतमाद और ईमान है, हम रसूल खुदा पर ईमान रखते हैं, امام حسین پر ایمان رکھتے ہیں، امام جعفر صادق پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ کسی بات اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیں اس کی حقانیت کا یقین ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ جنت ہے، اگر وہ کہتے ہیں جہنم ہے، تو ہمیں بھی اس کے حق ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ان پر اعتماد ہے، ان پر بھروسہ ہے، ان پر ایمان ہے۔ تو حق کو پہچاننے کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک حس ہے، دوسرے فطرت ہے، تیسرے عقل ہے، چوتھے اعتماد اور بھروسہ ہے۔ جنگ جمل کے موقع پر کچھ افراد تھے جن کے لیے حق و باطل کو تمیز دینا مشکل ہو گیا تھا کہ حق پر ام المومنین ہیں یا امیر المومنین ہیں، کون حق پر ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے مولا کائنات سے آ کر عرض کیا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ وہاں پر موجود کسی شخص نے اس سے کہا کہ یہ دیکھو کہ عمار کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو کہ اویس قرنی کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو کہ مالک اشتر کس کے ساتھ ہیں، یہ معتمد ہستیاں ہیں، اعتماد اور بھروسے کے لائق ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسی باطل پرچم کے نیچے اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں، یہ سب لوگ مولا کائنات کے ہمراہ ہیں، پس یقیناً حق بھی امیر المومنین کے ہمراہ ہے۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب انوار البہیہ میں بریحہ نامی ایک عیسائی پادری، جو عیسائیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے مناسب کا، اس کے اعتبار سے جاسریق کے عہدے پر فائز تھا، 70 برس کی عمر ہو چکی تھی، پوری زندگی اس نے عیسائیت کی تبلیغ و ترویج، عیسائیت کی پبلسٹی میں صرف کر دی تھی، مسلمانوں سے مناظرہ کرنا اور اپنے دین کی حقانیت اور بالادستی کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا طریقہ کار تھا، یہ اس کی ڈیوٹی تھی، یہ اس کا شغل تھا۔ اس کے گھر میں خاتون رہا کرتی تھی، نہیں معلوم وہ خاتون اس کی زوجہ تھی یا اس کی خادمہ تھی، بہرحال اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ بریحہ بہت پریشان ہے، میں نے پریشانی کا سبب پوچھا، اس نے کہا کہ میں عیسائیت کی تبلیغ و ترویج تو کرتا ہوں، لیکن میں دوسری طرف سے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے ہٹ کر کے ہے، ان کے نظریات، ان کے عقائد ہمارے عقائد اور نظریات سے ہٹ کر کے ہیں، مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ ہم حق پر ہیں یا یہ لوگ حق پر ہیں، میرا مذہب عیسائیت برحق ہے یا مسلمانوں کا دین اسلام برحق ہے۔ بریحہ نے ایک دن اپنے ایک دوست سے کہا کہ یہاں عراق میں، کیونکہ وہ عراق میں رہا کرتا تھا، یہاں عراق میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں اس سلسلے میں بحث و گفتگو کر سکوں اور اپنے دل کو مطمئن کر سکوں؟ اس نے کہا ہاں، حشام بن حکم نامی ایک صاحب ہیں، حشام بن حکم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، تم ان سے بحث کر سکتے ہو۔ ابن بریحہ حشام کے پاس گئے، جب حشام کے پاس آئے تو ان سے بحث کرنے کے بعد ان کے شک میں اور اضافہ ہو گیا، عیسائیت پر یقین میں اور کمی آ گئی، عقیدہ تثلیث میں اور تزلزل پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن وہ پھر حشام کے پاس گئے، لیکن اس دفعہ اکیلے گئے، پچھلے دن جب وہ گئے تھے تو اپنے ساتھ پوری جماعت کو لے کے گئے تھے، اب وہ اکیلے میں گئے، تنہائی میں انہوں نے جا کر کے حشام سے ملاقات کی، اور دوسرے دن کی گفتگو کے بعد ابن بریحہ نے حشام سے کہا، کیا تم مجھے اپنے اس امام سے ملا سکتے ہو جس کی، جو تمہاری قوم میں حرف آخر مانا جاتا ہو؟ حشام نے کہا ملا تو سکتا ہوں، مگر تمہیں اس کے لیے مدینے کا سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مدینہ چلنے کو تیار ہیں۔ ابن بریحہ کا بیان ہے کہ جب میں مدینہ پہنچا اور امام جعفر صادق کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا تو میری نظر ایک بچے پر پڑی، اس بچے نے مجھے دیکھتے ہی میرے نام سے مجھے پکارا کہ بریحہ، ابن بریحہ۔ تمہیں توریت سناؤں یا انجیل؟ میں نے پوچھا کیا امام جعفر صادق کے گھر میں بھی عیسائی رہتے ہیں؟ بچے نے جواب دیا نہیں میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن میں توریت کا بھی حافظ ہوں اور انجیل کا بھی حافظ ہوں. بچے نے کہا کہ بتاؤ میں کہاں سے پڑھوں، توریت پڑھوں یا انجیل پڑھوں اور کہاں سے پڑھوں؟ میں نے پڑھنے کی فرمائش کی. اس بچے نے بڑی خوبصورت آواز میں مختلف جگہوں سے توریت کی بھی تلاوت کی، انجیل کی بھی تلاوت کی. میں اس کی تلاوت سن کر دنگ رہ گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے جناب عیسیٰ زندہ ہو کر انجیل سنا رہے ہیں، انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں. اس کے بعد بچے نے کہا کیا اس کی تاویل بھی سننا چاہتے ہو؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کتاب کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر کی تفسیر پیش کی جاتی ہے اور باطن کی تاویل پیش کی جاتی ہے، اور باطن کی تاویل خدا کے سوا اور راسخون فی العلم کے سوا کسی کو نہیں آتی اس کی تاویل. چنانچہ قرآن کہتا ہے وما يعلم تاویله الا الراسخون فی العلم، الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعبیر کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، اور انہیں جن کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے، جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں، راسخون فی العلم ہے. ابن برہا کہتا ہے کہ بچے نے تعبیر بیان کرنا شروع کر دیا. تعبیر سن کر ابن برہا دنگ رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا. حشام اور وہاں موجود افراد سے کہنے لگا اسلام کی حقانیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک وہ بچہ جس نے ابھی تک کسی مکتب کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، اس طرح سے توریت و انجیل کی تاویل بیان کر رہا ہے. برہا جب امام صادق کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو اس نے اس بچے کا ذکر کیا امام سے. امام نے فرمایا وہ بچہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہے، ذریت بعضها من بعض، ہم ایک دوسرے سے ہیں. ہمارے یہاں بچے اور بڑے میں فرق نہیں ہے، جو علم ہمارے یہاں بڑوں کے پاس ہوتا ہے وہی علم ہمارے یہاں بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کے علم کا سرچشمہ ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات گرامی ہے. یہ سن کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. کس چیز نے اسے حق تک پہنچایا؟ امام موسیٰ کاظم کو دیکھ کر کے. امام موسیٰ کاظم پر اعتماد اسے ہو گیا، بھروسہ اسے ہو گیا. امام جعفر صادق پر اسے اعتماد اور بھروسہ ہو گیا. امام جعفر صادق اگر کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ کہہ رہے ہیں. برہا نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، توریت انجیل اور دیگر انبیاء کی کتابوں کا علم آپ کے پاس کہاں سے اور کیسے آیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کتابیں ان انبیاء سے ہمیں میراث میں ملی ہیں، ہم بالکل انہی کی طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں. خدا زمین میں کسی ایسے کو اپنی حجت نہیں بناتا جو کسی سوال کے جواب میں یہ کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے. خدا اپنی حجت کو تمام علوم سے آراستہ کر کے بھیجتا ہے. عزیزو، برہا نے حق کو کیسے پہچانا؟ امام صادق سے گفتگو کر کے، امام پر اعتماد اور بھروسہ کر کے حق کو پہچانا. اللہ نے علم غیب، معجزہ اور کائنات میں تصرف کی طاقت انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو اسی لیے عطا کی ہے تاکہ ان کی اس قوت کو دیکھ کر لوگ ان پر بھروسہ اور اعتماد کر سکیں، اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو حق سمجھ سکیں، اور ان کے ذریعے حق کی تشخیص دے سکیں. اللہ نے یہ معجزہ، اللہ نے یہ غیب کا علم، اللہ نے یہ کائنات میں تصرف کی طاقت انہیں ذاتی استعمال کے لیے نہیں دی تھی، اس لیے دی تھی، یہ قوتیں عطا کی تھی تاکہ وہ افراد جن کے دل میں مرض نہیں ہے، جن کا دل بیمار نہیں ہے، وہ آپ پر بھروسہ کر کے حق کو پہچان سکے. تو حق کی معرفت بہت اہم ہے، اور جب انسان کو حق کی معرفت ہو جاتی ہے, حق جب اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے, جب اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ بے خوف ہو جاتے ہیں, پھر وہ یہ جو ہے نڈر ہو جاتے ہیں, انہیں کسی چیز کا خوف نہیں رہ جاتا. اگر حسین کے ساتھ رہنے والے ان کے اصحاب و انصار نڈر تھے, بے خوف تھے, جس چیز کا انہیں قطعی خوف نہیں تھا اس کا نام موت تھا, جو ہر آن موت کو گلے لگانے کو تیار رہتے تھے, چاہے وہ 13 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے, تو اس کا جواب ہوتا تھا, شہد سے زیادہ شیریں ہے. عزیزو, کربلا میں جو لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے, چنے ہوئے افراد تھے, منتخب افراد تھے, یہ وہ افراد تھے جن کے دلوں میں حق کی جڑیں پیوست ہو چکی تھی, حق جن کی فقط زبان پر نہ تھا, دل کی گہرائیوں میں ان کے حق پایا جاتا تھا. کچھ افراد وہ تھے جو خود سے امام حسین کے ساتھ آ گئے تھے, کچھ وہ تھے جنہیں امام حسین نے خط لکھ کر کے بلایا تھا. روایتوں میں ملتا ہے امام حسین کربلا پہنچ گئے ہیں, 2 محرم کے بعد سے یزیدی فوجوں کا جماوڑا کربلا میں شروع ہو گیا. ہر روز کوئی نہ کوئی دستہ کربلا آتا تھا. اس کی خبر جب بیویوں کے پاس خیمے میں پہنچتی تھی, بیویوں کا دل دہلنے لگتا تھا. ایک دن جناب زینب نے امام حسین سے عرض کیا, بھیا چاروں طرف سے یزید کے ساتھی آ رہے ہیں, کیا آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے؟ امام حسین نے ایک دفعہ قلم اور کاغذ اٹھایا, خط لکھنا شروع کیا, من الحسین من حسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط رجل فقی حبیب کے نام, حبیب کو خط لکھا امام حسین نے. قاصد کے ہاتھ خط کوفہ روانہ کیا. قاصد حالات کوفے کے بہت خطرناک ہیں, بہت پیچیدہ ہیں, چاروں طرف جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا ہے, کہیں وہ قاصد حسین آنے نہ پائے, کہیں کوئی حسین کی مدد کے لیے کوفہ جانے نہ پائے. ہر طرف چاپ و چوبم سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, پہرا لگا ہوا ہے. قاصد بچتا بچاتا حبیب کے گھر تک پہنچا. پہنچنے کے بعد دق الباب کرتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. حبیب اس وقت دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. جیسے ہی دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سنی, حبیب دسترخوان چھوڑ کر کے دروازے پر آئے, کون ہے؟ جواب ملا, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, خط لایا ہوں. حبیب نے خط لیا, اسے آنکھوں سے لگایا, خط کھول کے پڑھا. اس میں لکھا تھا, اے حبیب, زہرا کا لخت جگر کربلا کے میدان میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا. حبیب, کیا اپنے مولا کی مدد کے لیے نہ آؤ گے؟ جس وقت باب حسین خط لکھ رہے تھے, جناب زینب نے کہا تھا, بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دیجئے, حبیب الاجل, اے حبیب آنے میں جلدی کرنا, دیر نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ زہرا کا لال چکو تنہا سے بھاگ کر دیا جائے. اجرکم علی اللہ. حبیب خط کو لے کر کے گھر میں داخل ہوئے, زوجہ نے پوچھا, کس کا خط ہے؟ حبیب نے کہا, فرزند زہرا حسین ابن علی کا خط ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ حسین کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے ہیں, مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. زوجہ نے کہا, تو کیا ارادہ ہے؟ عزیز و کوفے کے حالات بڑے پیچیدہ تھے, جاسوسی کا ایک جال بچھا ہوا تھا, ایک دوسرے پر اعتماد کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. جناب حبیب فرماتے ہیں, سوچیں گے, دیکھیں گے, اب 2 شہزادوں کا معاملہ ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ سنتے ہی حبیب کی زوجہ نے ایک دفعہ اپنے سر سے چادر اتاری, کہا, حبیب یہ چادر پہن کے تم گھر میں بیٹھو, میں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں گی, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ زہرا کا لال تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے, تمہیں تعمل ہے جانے میں؟ حبیب کہتے ہیں, مومنہ, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, بھلا یہ میری مجال کہ میرا آقا مجھے مدد کے لیے بلائے اور میں جانے میں پسو پیش اختیار کروں. حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا لے جا کر کے شہر کے باہر میرا انتظار کر, کیونکہ عرض کیا کہ چاروں طرف ناکہ بندی ہے, نکلنا آسان نہیں ہے. اگر حبیب گھوڑے پر بیٹھ کر کے روانہ ہوتے سب کی نگاہیں حبیب پر پڑ جاتی, حبیب پھر شہر کا چھوڑ حبیب کے لیے شہر کا چھوڑنا ممکن نہ ہوتا. غلام گھوڑے کو لے کر کے بچتا بچاتا شہر سے باہر چلا گیا. حبیب کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی. مقتل میں ہے کہ ایک دفعہ غلام حبیب کے گھوڑے کو خطاب کر کے کہتا ہے, اسب با وفا تو فکر نہ کر, اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کر کے آقا کی نصرت کے لیے چلوں گا. حبیب کے کانوں میں غلام کی یہ آواز پہنچ گئی. ایک دفعہ اثر پیٹ لیا, ہائے فرزند زہرا پہ وہ وقت آ گیا کہ آج غلام بھی حسین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حبیب نے غلام سے کہا, جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. غلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا, حبیب اچھا انصاف ہے, جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا اپنے ساتھ رکھا, اب جب فرزند زہرا کی خدمت کا موقع آیا تو اپنے سے دور کر رہے ہو. اجرکم اللہ. حبیب کربلا کی طرف روانہ ہوئے, ادھر حسین اپنے لشکر ترتیب دے رہے ہیں. میمنہ میسرہ قلب لشکر علم تقسیم ہو رہا ہے, نشانیاں بٹ رہی ہیں. ایک علم رہ گیا تھا, کسے حسین یہ علم دیں گے؟ سب کی نگاہیں اس علم پہ لگی تھی. حسین کہتے ہیں کہ بس اس کا حقدار آنے ہی والا ہے. ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا. حسین نے کہا, لو اس کا حقدار آ گیا. اے بھیا عباس, اے میرے لال علی اکبر, آگے بڑھو, اور اے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. عباس و علی اکبر استقبال کر کے حبیب کو لے کر کے حسین کی خدمت میں آئے. اصحاب میں ایک ولولے اور ایک جوش کی کیفیت ہوئی. جب یہ خبر خیبے میں پہنچی کہ باہر کوئی شور و غل ہو رہا ہے, جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا, فضہ جا کے دیکھو اس ہمہمے کا کیا سبب ہے. فضہ جب آئی, آنے کے بعد پلٹ کے جناب زینب سے کہتی ہے, بیوی مبارک ہو, آقا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. جناب زینب کہتی ہے, اے فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. جیسے ہی فضہ نے کہا, اے حبیب, ارے ثانیہ زہرا تمہیں سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے سر سے امامہ پھینکا, سر پیٹنے لگے, ہائے آج فرزند زہرا پہ وہ وقت آ گیا, شہزادی زینب خود غلام کو سلام کہہ رہی ہے. اے حبیب تمہیں زینب کے سلام کی بڑی قدر و قیمت ہے, حبیب تمہیں زینب کی عظمت کا احساس ہے. اے کاش بعد شہادت حسین وہ منظر دیکھتے جب کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا تھا, کوئی پشت پہ تازی آنے لگا رہا تھا, سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہ الہ, تو یہ واسطہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہمیں حق کو پہچاننے, حق کو قبول کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے حالات کیسے ہی ہوں, کبھی بھی ہم نہ باطل سے سمجھوتا کریں اور نہ حق کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکیں. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه.
سبیل مودت, قرآن و اہل بیت سے عقیدت, کامیابی کی ضمانت.